الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اور بعض مفسرین نے مترجمین نے ترجمہ یہ کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی تو میری اتباع کرو ویغفر لکم ذنوبکم وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور وہ بخشنے والا نہایت مہربان. یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں, لیکن اس دعوے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے تھے, دشمنی رکھتے تھے. خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر ان کے باطل نظریات کی تردید فرما دی. یعنی ایک طرف اللہ سے محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی, عداوت, نفرت. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی؟ اسی لیے قرآن نے کہا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری فرما برداری کرو, میری پیروی کرو. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے, قرآن نے کیا کہا, ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو, فتبعونی, میری اتباع کرو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کی اتباع کی جاتی ہے. ایک فیکٹ ہے نا, حقیقت ہے, جس سے محبت کی جائے گی اسی کی اطاعت کی جائے گی, جس سے محبت کی جائے گی اسی کی فرما برداری کی جائے گی, جس سے محبت کی جائے گی اسی کی پیروی کی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سے محبت دوسرے کی پیروی, یہ تو ناممکن بات ہے نا. مثال کے طور پر ایک مثال میں ایسی دوں کہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. آپ مجھ سے کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ نے مجھ سے کہا, لیکن میں اتباع کروں گا یوسف باپو کی, ہمارے واڈلا جماعت کے صدر, میں ان کی اتباع کروں گا, آپ کی نہیں کروں گا. تو بات سمجھ میں آئے گی, محبت مجھ سے, اتباع ان سے, یا محبت ان سے, اتباع میری. تو کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ تو محبت جھوٹی ہوگی. بھائی جس سے محبت اسی کی فرما برداری, جس سے محبت اسی کی اطاعت. انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس کا حکم مانے گا, اس کی اطاعت کرے گا, اس کی فرما برداری کرے گا. یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے. لیکن جب قرآن کریم ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو. دعویٰ محبت کا اللہ کی, اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ دو چیزیں ہو گئی. اچھا یہ قرآن کریم نے کیوں کہا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور عمل ان کا کیا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی, عداوت, نفرت. اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا, اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے, فتبعونی, میری اتباع کرو. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر, سرکار کی محبت کے بغیر, سرکار کی فرما برداری کے بغیر, اللہ کی اطاعت یا فرما برداری یا محبت کا دعویٰ بیکار ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور رسول سے دور رہے, قرب حاصل ہوگا. کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول سے محبت نہ کرے, دعویٰ صحیح ہوگا؟ نہیں. محبت رسول وہی ہے جو محبت خدا ہے, اطاعت رسول وہی ہے جو اطاعت خدا ہے, اتباع رسول وہی ہے جو اتباع خدا ہے. جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے در حقیقت اللہ کی فرما برداری. اور یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا, اطاعت رسول الگ ہے, اطاعت خدا الگ ہے, معاذ اللہ, محبت رسول الگ ہے, محبت خدا الگ ہے, معاذ اللہ, پیروی رسول الگ ہے, پیروی خدا الگ ہے, معاذ اللہ. نہیں, ایک, دونوں ایک. جو رسول کے دامن رحمت میں آ گیا وہ خدا کے دامن کرم میں آ گیا. جس نے رسول سے سچی محبت کی حقیقت میں اس نے اللہ سے سچی محبت کی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے. بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا, مومن ہی نہیں کرا سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب ہو جاؤں. اب دیکھیں محبت کی نفی نہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرو، اپنی بیوی سے بھی محبت کرو، اپنے والدین سے بھی محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرو، اپنے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے بھی محبت کرو، لیکن محبت رسول ان ساری محبتوں پر غالب ہو جائے. اور اگر ایسا ہے تو تم صحیح معنوں میں مومن ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مومن کہلانے کے مستحق نہیں. ہر آدمی کہتا ہے نا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نیک ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کسوٹی ہمیں بتا دی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مومن ہونے کا کہ کون مومن ہے اور کون نہیں. اس حدیث شریف کی روشنی میں پتہ چل جائے گا کون مومن. ہر آدمی خود اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے دل میں دیکھے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے تو پھر مومن ہے، اور اگر دنیاوی محبت معاذ اللہ سرکار کی محبت پہ غالب ہے تو مومن نہیں. اسی لیے حفیظ جالندھری نے بڑے پیارے انداز میں اس حدیث شریف کا ترجمہ کیا. فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. سب سے محبت کرو، لیکن محبت رسول کا وقت جب آئے تو محبت رسول ان ساری محبتوں پر غالب ہو جائے. یہ حقیقت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب میدان جنگ میں ہوتے، بدر کا نقشہ آپ دیکھ لیجئے، اسلام کی پہلی جنگ، پہلا مارکا، ہاشمی کے مقابلے میں ہاشمی، عربی کے مقابلے میں عربی، مطلبی کے مقابلے میں مطلبی، ماموں کے مقابلے میں بھانجا، بھائی کے مقابلے میں بھائی، باپ کے مقابلے میں بیٹا، بھتیجے کے مقابلے میں چچا، اتنے قریبی رشتہ دار آمنے سامنے تلواریں لیے کھڑے. انہوں نے اپنے رشتوں کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ میرے سامنے میرا چچا ہے، کسی نے دیکھا کہ میرے سامنے بھتیجا ہے، کسی نے دیکھا کہ میرے سامنے بیٹا ہے، کسی نے دیکھا کہ میرے سامنے ماموں ہے. ان کے مطمع نظر یہ تھا کہ ہمارے سامنے آنے والا دشمن رسول ہے، اور اسے مارنے میں اطاعت رسول ہے اور محبت رسول. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے. ایک موقع ایسا آیا، کیونکہ اس وقت وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے، تو باپ کے مقابلے میں بیٹا، ایک کافروں کی طرف سے ایک مسلمانوں کی طرف سے. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تو ایسے ہی ذکر کرنے لگے، بابا جان جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، یعنی اگر میں چلا دیتا خاتمہ ہو جاتا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. کیا کہا؟ باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اب سنو عاشق رسول کا جواب. انہوں نے تو یہ کہا کہ باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بول اٹھا. آپ نے فرمایا سن, تو نے باپ ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا, لیکن اگر خدا کی قسم تو میری تلوار کی زد میں ہوتا میں کبھی نہ چھوڑتا, تیرا سر قلم کر دیتا. میرے نزدیک صرف یہ تھا کہ سامنے آنے والا دشمن رسول ہے اور اسے ختم کرنے میں اطاعت رسول, میں کبھی نہ چھوڑ. یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے خاطر صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے محلوں کو چھوڑا, اپنے شہر کو چھوڑا, اپنے مال اور دولت کو چھوڑا. کیونکہ جب ہجرت کرتے تھے کافر راستہ روک لیتے تھے, نہیں جانے دیں گے. کیوں, کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ طیبہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا نا کہ سب ہجرت کر جائیں, انہوں نے راستہ روک لیا. کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہاں, اس شرط پہ جانے دیں گے جتنا مال ہے یہیں چھوڑ جاؤں. انہوں نے چھوڑ دیا, کپڑے چھوڑ جاؤ چھوڑ دی, کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ جاؤ چھوڑ دی. یہ مال تم نے مکے میں کمایا ہے, مدینے نہیں جانے دیں گے, چھوڑ دو. چھوڑ دیا. ایسی قربانی, ایسی رسول سے محبت, مال چھوڑ دیا, محلہ چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, ساری دولت چھوڑ دی, صرف ایمان کی دولت لے کر مدینے طیبہ چلے. وہ جانتے تھے کہ یہ مان, یہ دولت, یہ پھر میسر آ سکتی ہے, لیکن یہ ایمان کی دولت اگر چھن جائے تو یہ دوبارہ نہیں مل سکتی. ایمان کو بچا کر, ایمان کی دولت کو بچا کر, اور اسی کی وجہ سے سب کچھ لٹا کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے ان کو غنی کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی غنی تھے, وہاں بھی غنی. جو مال چھوڑا, جو دولت, جو اسباب اللہ نے مدینہ طیبہ میں پھر عطا کر, ان کی نظر خالق کائنات پر تھی, ان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں دھڑک رہا. اسی لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی اور صرف ایمان کی دولت لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے. پتہ یہ چلا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے, اور اس محبت کو تمام دنیاوی محبتوں پر غالب ہونا چاہیے. صرف انسانی محبت نہیں کرتے, جمادات بھی محبت کرتے ہیں, نباتات بھی محبت کرتے ہیں, جانور بھی محبت کرتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اور جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں پیدا کی وہ سب مخلوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں. چنانچہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اور کتاب الشفا جلد اول میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت لکڑیوں کی تھی, ابتدا میں کھجور کی شاخیں کاٹ کے پھر اس چھت کو بنایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب فرماتے, تبلیغ فرماتے, خطبہ دیتے تو ایک درخت جو سوکھ چکا تھا, اور جب درخت سوکھ جائے آپ جانتے پتے جھڑ جاتے, خالی لکڑی رہ جاتی, غالباً وہ کھجور کا درخت تھا, پتے وتے جھڑ گئے خالی لکڑی رہ گئی, اس سے پشت مبارک لگا کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے. اب کیا ہوا, مجمع کثیر ہوا, ضرورت پڑی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ممبر بنایا جائے, سرکار اس پہ رونق افروز ہوں اور پھر خطاب فرمائیں. ایک لکڑی کا ممبر بنایا گیا. پہلے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر رونق افروز ہوئے, ابھی آپ نے خطاب شروع ہی فرمایا تھا کہ رونے کی آواز آئی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ اس کے لیے بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہو کر روتی ہے، ایسی آواز تھی، دردناک آواز، اور اتنی دردناک کہ ہمارے آنسو نکل آئے، یعنی اس آواز کو سن کر ہمیں بھی رونا آ گیا، کوئی کسی کے غم میں رو رہا، جدائی میں رو رہا، لیکن حیرت کی بات کہ رونے والا نظر نہیں آ رہا، سارے صحابہ بیٹھے نا، اب اگر کوئی روئے مثلا اس مجمع میں کوئی روئے تو سب پلٹ کے دیکھیں گے کون رو رہا، ہو سکتا ہے نا، خیر یہ رونے والوں کا تو مجمع نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ پہلی تاریخ سے شروع ہو گئے رونے والے، تو وہ اگر کوئی روئے گا تو نظر آئے گا، صحابہ نے دیکھا نظر کوئی نہیں آیا، اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے اور اس لکڑی، یعنی وہ جو درخت بالکل خشک ہو چکا تھا، پتے جھڑ گئے تھے، لکڑی تھی جس سے پشت مبارک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو اپنے سینے سے لگا آغوش میں لے، سرکار نے فرمایا یہ میری جدائی میں رو رہا، اس کو یہ افسوس ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پشت مبارک مجھ سے لگا کر خطبہ دیتے تھے، مجھے خوشی ہوتی، اور جو لکڑی خشک ہو جائے نا، کہتے ہیں یہ درخت مردہ ہو گیا، جب تک درخت میں جان ہے، اس کے پتے ہیں، سرسبز ہے، شاداب ہے، اور جب پتے جھڑ جائیں بالکل لکڑی رہ جائے تو یہی محسوس ہوتا نا، یہ ختم ہو گیا، اس میں بھی زندگی تھی، اس میں بھی جان تھی، وہ بھی سنتا تھا اور دیکھتا تھا، اگر سنتا اور دیکھتا نہیں تو اسے کیا پتا چلتا، ارے اس کو معلوم تھا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، پشت مبارک مجھ سے لگا کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آج آپ کے لیے منبر بنایا گیا، میں اس جدائی میں بے چین ہوں، میں اس جدائی میں بے قرار ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے پھر سے سرسبز و شاداب کر دو، یعنی جیسے پہلے تھا اسی طرح ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں پہنچا دوں تاکہ قیامت تک اور اس کے بعد اولیاء اللہ تیرا پھل کھاتے رہے، پھر آپ نے اپنا کان مبارک اس کے قریب کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے جنت میں پہنچا دیں تاکہ میری زندگی بھی طویل ہو جائے، میرا باقی رہنا بھی ممکن ہو جائے اور میرے پھل اولیاء اللہ کھاتے رہے، سرکار نے فرمایا پس ہم نے اسے جنت میں پہنچا دیا، اس سے کئی باتیں ثابت ہوئی، ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ صرف ہم ہی نہیں، یعنی انسان ہی نہیں، نباتات جو ہیں، پودے، درخت، لکڑیاں، یہ چیزیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتی، اگر وہ بے جان تھی، اگر وہ سن نہیں سکتی تھی، اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تھی تو اس کو جدائی کیسے محسوس ہوئی، پتہ یہ چلا کہ وہ سن سکتی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی، اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب منبر بنا دیا گیا، میں اس خدمت سے محروم ہو گئی، اسی لیے اس نے رونا شروع کر دیا، کائنات کی ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا، روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نظر کوئی نہیں آیا، لوگوں نے دیکھا کس نے سلام کیا، آقا نے کس کو جواب دیا، کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کا پتھر، اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے جواب دیا، فرمایا ہاں ہم اسے جانتے ہیں، بچپن میں جب ہم ادھر سے گزرتے تھے یہ جب بھی سلام کرتا تھا ہم جب بھی اسے جواب دیتے، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسی محبت کی، دیکھیے مواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونٹ مبارک لب مبارک سے خون بہنے لگا. آپ جانتے ہیں نا کافروں نے شدید حملہ کیا تھا اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر. بدر کا غیظ و غضب غصہ ان کے اندر تھا کہ 313 نے ہمارے ہزاروں کو شکست دے دی, اتنے ہمارے بڑے بڑے لیڈر سب مارے گئے, سب ختم ہو گئے, آج مسلمانوں کو ختم کر کے جانا ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنا. تو انہوں نے پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا. قربان ہو جاؤ ان صحابہ کے کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سینہ کر کے کھڑے ہو. ذرا سا آپ تصور کریں اگر سامنے سے پتھر آ رہے ہوں تب بھی کسی میں ہمت نہیں کہ کھڑا ہو جائے, وہ ڈرے گا کہ یہ پتھر میرے سر پہ لگ سکتا ہے, میرے منہ پہ لگ سکتا ہے, دانت ٹوٹ سکتے ہیں, ناک پہ لگ سکتا ہے, ناک کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, چہرہ زخمی ہو سکتا ہے. پتھروں کی بات نہیں, تیروں کی بات ہے. جو تیر جسم میں پے بس ہو جائے. سامنے سے انہوں نے تیر برسائے, صحابہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے, کئی صحابہ ان تیروں سے شہید ہو گئے, لیکن کھڑے رہے اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تیر نہ پہنچنے پائے. جب تک جسم میں جان تھی کھڑے رہے, ایک نے شہادت پائی, دوسرا کھڑا ہوا, اس نے شہادت پائی, تیسرا کھڑا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنت کی بشارتیں دیتے رہے. وہ صحابہ اپنے آقا پر قربان ہوتے رہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عن, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو. یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا, اللہ کی رضا کی سند ایسے ہی نہیں ملی. اپنے خون کا آخری قطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. سرکار نے فرمایا جہاد کرو, تمام صحابہ تیار ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا جہاد کرو تو انہوں نے کیا جواب دیا, فذهب انت وربک فقاتلا, موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, انا ہاہنا قائدون, ہم تو یہاں بیٹھے, ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. بتاؤ امتی نبی سے کہہ رہا, نبی حکم دے رہے کہ لڑو اور امتی کیا کہتے ہیں, فذهب انت وربک فقاتل, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, انا ہاہنا قائدون, ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے. صحابہ نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اے اللہ کے رسول خدا کی قسم جہاں آپ کا پسینہ گرے گا خون بہا دیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور نہ صرف یہ کہ یہ کہا, اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں, قربان ہو گئے, جان دے دی لیکن ہٹے نہیں. ایسی استقامت, ایسی ہمت, ایسی بہادری اس جنگ میں صحابہ نے دکھائی اور سب کے سب جنت الفردوس میں پہنچ گئے. کیا مقام اور کیا مرتبہ ملا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو کر آئے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا, لب مبارک سے خون بہنے لگا. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی, انہوں نے دیکھا کہ سرکار کے لب مبارک سے خون بہ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا, اپنا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر رکھ کر خون چوس لیا اور اتنا چوسا کہ حضور کے ہونٹ سفید ہو گئے. آپ نے فرمایا بس سنان بس کرو بس کرو. کہا حضور ایسی نعمت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, ایسی نعمت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا کہ اس نے میری محبت میں یہ کیا ہے. فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس نوجوان کو دیکھ لے, جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس نوجوان کو دیکھ لے, وہی جنت کی بشارت ملے. قربان ہو جاؤ ان صحابہ پر کس طرح اپنے خون کا ایک قطرہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا. وہ جانتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایمان کی جان ہے، اور اگر کسی میں محبت نہ ہو اس کے سارے عمل بیکار، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سارے عمل بیکار. ہم سمجھتے ہیں اللہ کی محبت الگ ہے، رسول کی محبت الگ ہے، اللہ کی اطاعت الگ ہے، رسول کی اطاعت الگ ہے. قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جو رسول کے دامن رحمت میں آ گیا وہ خدا کے دامن کرم میں آ گیا. الگ الگ کیسے کر دیا؟ ارے جب خدا نے الگ نہیں کیا تو تم نے کیسے الگ کر دیا؟ اب آپ دیکھیں نا، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں پر لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے آگے سے جو شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، تو کیا ان دونوں کے بیچ میں واو ہے؟ لکھنے میں واو ہے، یہ ہو سکتا تھا نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے لکھنے میں بھی جدا ہی گوارا نہ کی تو تم کیسے جدا کر رہے ہو؟ لکھنے میں جدا ہی گوارا نہ کی تم کیسے کر رہے ہو؟ ارے اس کے رسول کی شان یہ ہے اور اس کی رسول کے ساتھ محبت یہ ہے کہ جو کام رسول نے کیا اللہ فرماتا ہے نہیں یہ تو میں نے کیا. صحابہ بیعت کر رہے ہیں، بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی. قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا دست قدرت ان سب کے ہاتھوں پر. ارے وہ تو بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اللہ فرماتے نہیں یہ تو اللہ کے دست قدرت پہ بیعت کر رہے ہیں. حضور کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. اچھا، ہجرت کی رات سرکار تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو رات کی تاریکی میں نکلے نا، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جائے. یاد رکھو نبی کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف. جب تک حکم نہیں ہوا ہجرت نہیں کی، اور جب حکم ہو گیا سرکار نے ہجرت فرمائی. اچھا جب ہجرت فرمائی سب کے سب کھڑے، چاروں طرف تلواریں لیے، نیزے لیے، پھالے لیے، نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. ایک مکان ہو اور اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں اور نکلنے کا ایک ہی دروازہ، کیا ممکن ہے کہ کوئی نکل جائے؟ نہیں نکل سکتا. اگر دو دروازے ہوں تو ادھر کوئی کھڑا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاؤ، تین ہوں تو دو دروازوں پہ کھڑے تیسرے سے نکل جاؤ. کاشانہ نبوت کا ایک ہی دروازہ، چاروں طرف کفار تلواریں لیے مار دیں گے. یہاں سے نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دیں گے، ادھر سے مار دیں گے، ادھر سے. یہ تو سوچ رہے تھے مار دیں گے، ادھر مشیت ربانی مسکرا رہی تھی، تم مارنا چاہتے ہو میں بچانا چاہتا ہوں، تم ختم کرنا چاہتے ہو میں رسول کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. ارے میری شان یہ ہے میرا محبوب تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جائیے، ایک مٹھی خاک اٹھائیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، ان کے سروں پر ڈال دی، آپ ان کے آگے سے گزر جائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی کو شاعر نے لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے مٹھی خاک اٹھائی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، ان کے سر پر پھینکی، گزر گئے، ان سب پر نیند غالب ہو، اونگنے لگے، سرکار گزر گئے ان کو پتہ بھی نہیں چلا. شاعر کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا वहदत कदम भरता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने से गुजर गए, पता भी नहीं चला। अच्छा, जब ये मुट्ठी खाक फेंकी ना, किसने फेंकी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फेंकी ना। और अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। वमा रमैता, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं फेंकी। इज रमैता, मगर आपने फेंकी। वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी। अरे खाक तो रसूल ने फेंकी। अल्लाह फरमाता नहीं, अल्लाह ने फेंकी। महबूब के अमल को अपना अमल करार दे दिया, महबूब के फेंकने को अपना फेंकना करार दे दिया, महबूब के दस्ते मुबारक पर बैत को अपने दस्ते कुदरत पर बैत करार दे दिया। पता ये चला, जिसने रसूल के दस्ते मुबारक पर बैत की उसने अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत की, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जो रसूल के दामन करम में आ गया हकीकत में वो अल्लाह के दामन रहमत में आ गया। हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग क्यों? देखो, अलग अलग कौन करता है? जिसको एक के दो नजर आए, और जिसको एक के दो नजर आते ना उसको कहते हैं भेंगा। भेंगा आदमी नहीं, एक आंख इधर एक उधर, चीज एक होती है। वो कहते नहीं दो हैं। एक उस्ताद साहब बैठे थे, उन्होंने अपने शागिर्द से कहा जाओ मेरे कमरे से आईना ले आओ। वो था भेंगा बेचारा। वो गया, उसको दो नजर आए, वापिस आ गया। उस्ताद जी कौन सा लाऊं? उनका कौन सा क्या मतलब है? कह रहे दो हैं। उसने कहा भाई एक है, कहां नहीं दो हैं। अब उस्ताद कहता है एक है, ये कहता है दो हैं। फिर उस्ताद को कह रहा ओहो अच्छा, ये तो बेचारा भेंगा, इसको नजर ही दो आ रहा है तो एक, इसको दो नजर आ रहा है। इसका कसूर नहीं, इसकी नजर का कसूर है। उनका अच्छा ठीक है, अब इसको कैसे समझाऊं? उसको तो नजर दो आ रहे। अच्छा दो हैं। उसने कहा हाँ दो हैं, जाओ एक को तोड़ दो दूसरा ले आओ। उसने कहा ठीक है। उसने जाके एक को पकड़ के पटखाट, दूसरा टूट गया। वो तो था ही एक, दो तो थे नहीं ना, एक को तोड़ा उसको दो नजर आ रहे थे, तोड़ा तो दूसरा भी टूट गया। अब परेशान, ये क्या हुआ? मैंने तो एक को तोड़ा था, दूसरा भी टूट गया। फिर वापिस आके कहते उस्ताद जी वो तो तोड़ा एक को था, दूसरा भी टूट गया। कहा यही तुझे बताना चाहता था, दो नहीं है एक है, एक को तोड़ोगे दूसरा टूट जाएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुक्मे खुदा और हुक्मे रसूल एक है, तुमने दो बना दिए, अगर एक को तोड़ोगे दूसरा खुद ब खुद टूट जाएगा। मत समझना कि हुक्मे खुदा अलग है हुक्मे रसूल अलग है। कभी इस गलत फहमी में ना रहना कि इताअत रसूल अलग है इताअत खुदा अलग है। इताअत रसूल वही है जो इताअत खुदा है, मोहब्बत रसूल वही है जो मोहब्बत खुदा है। जिसने रसूल से मोहब्बत की हकीकत में उसने अल्लाह से मोहब्बत की। कुरान कह रहा है, उन्होंने कहा ना हम अल्लाह के दोस्त हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। फौरन आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी, कुल ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मैं नहीं कहूंगा, आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो क्या करो? फत्तबियून, मेरी इत्तेबा। और उसके बाद यही नहीं कि इत्तेबा का हुक्म दिया, नतीजा भी बता दिया कि जब तुम इत्तेबा करोगे तो नतीजा क्या होगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। अब देखो बात कितनी मुख्तलिफ। पहले का अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तेबा करो। अच्छा मेरी इत्तेबा करोगे तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर वो तुम्हें अपना महबूब बना ले। और न सिर्फ महबूब बनाएगा, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے, وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا نہایت مہربان, بخشنے والا نہایت مہربان. قرآن نے واضح طور پر بتا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ان سے محبت کرو گے تب وہ ملے گا, ان کی اطاعت کرو گے تب وہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا, تب وہ گناہوں کو معاف کرے گا, تب تم جنت میں داخل ہو سکو گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے محبوب کو چھوڑ دو, چھوڑ دو اور اس کے بعد اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری, اس کی محبت کا دعویٰ کرو؟ ناممکن, ہو ہی نہیں سکتا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے اور اس کے ثمرات, اس کے نتائج پوری تاریخ بھری پڑی, صحابہ سے لے کر آج تک جس نے, بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے جس نے محبت کی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صلہ دے دیا, نتیجہ دے دیا, ثمرہ دے دیا. ایک بادشاہ گزرا جس کا نام طبع الحمیری, سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. یمن کا بادشاہ تھا, بڑا باروب تھا, کر و فر تھا, بہت بڑی حکومت تھی. اس نے کیا کیا, لشکر لے کر نکلا, ایک علاقے کو فتح کیا, اپنا گورنر بٹھایا, آگے چلا گیا, اس شہر کو فتح کیا, گورنر بٹھایا, آگے چلا گیا, اس طرح شہر کو فتح کرتے کرتے آگے بڑھتا رہا. بڑھتے بڑھتے وہ پہنچا مکہ معظمہ. اچھا, اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس شہر میں پہنچتا تھا پورے شہر کا محاصرہ کر لیتا, جو اس کی فوج تھی پورے شہر کو گھیر لیتا, اور اس کے بعد کہتا بتاؤ اطاعت کرو گے یا جنگ, اگر جنگ کرو گے تو میری فوج ہے, جنگ کرو. اب وہ دیکھتی تھی اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا بادشاہ, افرادی قوت, ساری چیزیں اس کے پاس, ہم کیسے جنگ کریں؟ وہ کہتے نہیں ہم اطاعت کریں گے. کہا ٹھیک ہے, اپنا گورنر بٹھا دیا, شہر اپنے قبضے میں لے لیا, نظام قائم کیا, آگے بڑھ گیا. یہ کرتے کرتے جب مکہ معظمہ پہنچا تو اس نے اپنے طریقے کے مطابق اس پورے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اہل مکہ سے کہا اطاعت کرو گے یا جنگ. انہوں نے کہا نہ اطاعت کریں گے نہ جنگ. ارے یہ عجیب لوگ, اطاعت بھی نہیں کریں گے جنگ بھی نہیں کریں گے. کہا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, محاصرہ طویل کر دیا, کب تک یہ اس طرح رہیں گے؟ اور محاصرے کا مطلب کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں جا سکتی, اندر سے باہر کوئی نہیں آ سکتا, تو ظاہر ہے جو اندر ذخیرہ ہے وہ کب تک رہے گا؟ کھانے پینے کی چیزیں انسان کھائے گا پیئے گا ختم ہو جائے گا, تو جب یہ بھوکے مریں گے پیاسے رہیں گے خود بخود اطاعت کریں گے, محاصرہ کر لو. مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا گیا. محاصرہ جب طویل ہوا اچانک یہ ہوا کہ طبع الحمیری جو بادشاہ تھا اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو, اور بعض روایت میں آیا کہ کان سے بھی خون جاری ہو. بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن نہیں روکا. اب ظاہر ہے جب ناک کان سے منہ سے خون جاری ہے تو انسان کھا پی بھی نہیں سکتا. حکیموں کو بلایا, اس زمانے کے طبیبوں نے دیکھا, مختلف دوائیں دیں, سب کچھ کیا, کچھ تدبیر کارگر نہیں, کوئی دوا فائدہ مند, خون جاری رہا. بڑا پریشان ہوا. کئی دن اسی طرح گزر گئے. ایک اللہ والا اس کے پاس آیا. اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے, تو نے جو اس مقدس شہر کا محاصرہ کیا ہے اور اس شہر والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے, اس وجہ سے یہ بیماری تجھے لگی. یہاں پہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے یہاں پر. اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں؟ اگر تو یہ ارادہ ملتوی کر دے آج ہی یہ بیماری دور ہو جائے. اس نے کہا واقعی ایسا ہے؟ کہا ہے، ورنہ تو اسی میں ختم ہو جائے گا. بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کیا، اے راہ العالمین میں توبہ کرتا ہوں، اس شہر کا محاصرہ بھی ہٹاتا ہوں، میں اس شہر والوں کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. ادھر اس نے توبہ کی، ادھر وہ خون بند ہو. اب طبعا حمیری نے جب یہ بات دیکھی تو اس کے دل پر واقعی اثر ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ شہر میں داخل ہوا، لوگوں سے ملا، اور پھر اس نے اپنے خرچے پر شہر والوں کی دعوت کی، جس میں اس زمانے کے جتنے بھی قسم کے کھانے تھے سب پکوائے. اس میں روٹیاں، مرغیاں اور جو بھی تھے سب اس نے، اور دعوت عام جو چاہے کھائے، شہر والوں کو خوش کر دیا، اور ان کو ایسے ہی چھوڑ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا. اب اس کا رخ کدھر ہوا؟ مدینہ طیبہ کی طرف. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ، ایک دو سال نہیں، کئی سو سال. سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچ گیا، وہاں جا کے پھر محاصرہ کر لی. پھر وہی بات، اطاعت کرو گے یا جنگ؟ انہوں نے کہا نہ اطاعت نہ جنگ. اچھا یہ بھی ویسے کیا کریں؟ ٹھیک ہے محاصرہ کر لو، کھانے پینے کی چیزیں بند، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. جب یہ بھوکے مریں گے، پیاسے رہیں گے، خود بخود میری اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، اور شہر ہمارے حوالے کر دیں گے. محاصرہ طویل ہوا. اب یہ پریشان کہ محاصرہ تو طویل ہو گیا، نہ یہ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ اطاعت پہ تیار ہے، نہ ہی جنگ پہ تیار، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک دن بادشاہ نے کیا کیا، جہاں اس کی فوج نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس کا بھی خیمہ وہیں لگا تھا، تو رات کو یہ ٹہل قدمی کرنے لگا. شہر کی دیوار تھی، فصیل تھی، اس زمانے میں شہروں کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی. اس نے دیکھا کہ دیوار کے قریب کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی. اس نے کہا یہ کہاں سے آئی، کہ کھجور کی گٹھلیاں کہاں سے آئی؟ ہمارے پاس جو سامان ہے کھانے پینے کا، اس میں کھجور ہے ہی نہیں، اور ہم جس شہر سے آئے ہیں یہاں پر، وہاں کھجور نہیں ہوتی، تو جب کھجور نہیں ہوتی تو گٹھلیاں کہاں سے آئیں؟ بلاؤ سپہ سالار کو. سپہ سالار کو بلایا، بھائی یہ کھجور کی گٹھلیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا کھجور ہمارے لشکر میں ہے؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت، لشکر میں نہیں. کھجور نہیں تو گٹھلیاں کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا حضور والا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہر والے جن کا ہم نے محاصرہ کیا ہے، رات کے وقت کھجوروں کی ایک بوری دیوار کے اوپر سے پھینک دیتے روزانہ، اب اس میں کھجورے ہوتی ہیں، ہمارے سپاہی وہ کھجورے لے کر کھاتے ہیں، بانٹتے ہیں، عیش کرتے ہیں. ارے کمال ہو گیا، روزانہ پھینکتے ہیں، ہاں روزانہ ایک بوری پھینک دیتے ہیں، ہم کھجورے کھا لیتے ہیں، اسی کی گٹھلیاں. بادشاہ نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، ہم تو ان کو مارنے کے لیے آئے، ان کے شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے ہم نے محاصرہ کر رکھا، یہ ہماری ضیافت کر رہے ہیں، یہ ہمیں دے رہے ہیں کھجورے، یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. ایسا کرو کہ اپنے دو تین سپہ سالار یا جنرل جو بھی ہیں وہ شہر میں جائیں، ان کے بڑوں سے بات کریں، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کھجورے کیوں دے رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے. تباہ الحمیری کی فوج کے دو تین افسر جو تھے وہ شہر میں داخل ہوئے، ہمیں تم سے بات کرنی ہے. انہوں نے دروازہ کھول دیا، چلے گئے اندر. وہاں کے جو علماء تھے، اس وقت یہودی عیسائی وہاں آباد تھے، مدینہ طیبہ میں یہودی عیسائی اور ان کے بڑے بڑے علماء وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے ان سے بات کی، ہم اس لیے آئے ہیں، آپ کو پتا ہے ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ مارنے کے لیے آئے ہیں، ہاں ہمیں پتا ہے، ہم نے آپ کے شہر کا محاصرہ کیا، ہاں یہ بھی ہم جانتے، محاصرہ طویل ہو گیا، ہر چیز ہم نے روک دی، کھانے پینے کی کوئی نہیں جا سکتی، یہ ساری تفصیل بتائی، سب ٹھیک ہے. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ کھجور کی یہ بوری کیوں پھینک دیتے ہو روزانہ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، جو عیسائیوں کے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا بات یہ ہے، ہماری مذہبی کتاب میں ایک پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور ہماری مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے اس شہر میں تشریف لائیں گے، اور یہیں رونق افروز ہوں گے، یہیں وصال ہوگا، یہیں روضہ مبارک بنے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم انہی کے انتظار میں یہاں ہیں، شاید وہ ہمارے زمانے میں تشریف لے آئے تو ہم ان کی اطاعت کریں، ان پر ایمان. دوسری بات یہ کہ ان کے خصائل، ان کے فضائل، ان کی عادات مبارکہ جو ہم نے پڑھی، ایک اس میں سے یہ ہے کہ وہ نہایت مہمان نواز ہوں گے. جو بھی ان کے در پر آئے گا خالی نہیں جائے گا، مہمان نوازی کریں گے. ان کی یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی کی اتباع میں تمہاری مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھجوریں ہوتی ہیں وہی ہم نے اوپر سے پھینک دی کہ تمہاری ضیافت ہو جائے. اب جب انہوں نے آ کر بتایا، تب الحمیری کے دل پہ بڑا اثر ہوا، پھر یہ اندر داخل ہوا، ان سے ملا، کہا مجھے بھی بتاؤ اس نبی کی اور صفات کیا ہیں. انہوں نے ساری صفات بتائی، وہ بہادر ہوں گے، وہ دلیر ہوں گے، وہ سخی ہوں گے، وہ اجود الناس ہوں گے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوں گے، وہ مہمان نواز ہوں گے، جو بھی ان کے در پر آئے گا خالی نہیں جائے گا، سب سے زیادہ حسین ہوں گے، سب سے زیادہ جمیل، اور دیگر صفات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عالموں نے اس کو بتائی، کس کو؟ تبع الحمیری. جیسے جیسے سنتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو گئی، جگہ کرتی گئی، اور وہ سچا عاشق رسول بن گیا. اور اتنا اثر ہوا، اتنا گہرا اثر ہوا، اس نے حکم دیا محاصرہ ہٹا دو اپنی فوج کو، یہ جو ہم نے محاصرہ کیا یہ ہٹا دو. محاصرہ ہٹا دیا گیا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے. اب اس نے کیا کیا، شہر میں جلوس نکالا. پہلا جلوس تھا میلاد النبی کا، جو حضور کی ولادت سے پہلے نکلا، یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے. تبع الحمیری نے تو کئی سو سال پہلے جلوس نکال دیا. اور اس نے کیا کیا، اس نے اسی طرح جس طرح اہل مکہ کی دعوت کی تھی، اہل مدینہ کی بھی دعوت کی. اس زمانے کے انواع اقسام کے کھانے سب بنوائے، کہا جو چاہے کھائے. اس کے بعد وہ جلوس لے کر نکلا اپنے پوری فوج کے ساتھ. مدینہ طیبہ کی دیواروں کو چومتا تھا، گھروں کو چومتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ میرے زمانے میں تشریف لاتے، میں آپ پر ایمان لے آتا. پھر اس نے کیا کیا، اس شہر میں ایک مکان بنوایا. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مکان بنوایا. اس میں ایک عالم دین کو، جو غالباً یہودی تھے یا عیسائی، ان کو وہاں پر بٹھا دیا، تم اس میں رہو. خود بھی رہنا چاہتا تھا، لیکن یمن میں بغاوت ہوئی اور وہاں سے ایلچی آیا کہ آپ کے شہر میں بغاوت ہو گئی، اس کو واپس جانا پڑا. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی یہی رہوں، کیونکہ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ نبی جن کی یہ صفات ہیں وہ کب آئیں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں پتا کب آئیں گے، لیکن یہ متحقق ہے کہ آئیں گے اور اسی جگہ آئیں گے، یہ کنفرم ہے، اسی شہر میں ہجرت کریں گے اور اسی شہر میں ان کا وصال ہوگا اور اسی شہر میں روضہ مبارک بنے گا. ٹھیک، لیکن جب یمن میں بغاوت ہوئی اس کو واپس جانا پڑا، تو اس نے کیا کیا، سچا عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک خط لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، اور خط میں کیا لکھا، یہ خط تبع الحمیری کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اس میں لکھتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں غائبانہ آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، کاش آپ میرے زمانے میں تشریف لاتے، میں آپ کے ساتھ جہاد کرتا، میں آپ کے دشمنوں سے لڑتا، جو آپ سے لڑتا میں اس سے لڑتا، میں آپ کے دشمنوں کو ختم کرتا، لیکن افسوس کہ میرے زمانے میں آپ تشریف نہیں لائے، اب مجھے نہیں پتا آپ کب تشریف لائیں، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تب آپ تشریف لائیں، لیکن میں نے آپ کے لیے ایک مکان بنا دیا، میری خواہش ہے کہ اس مکان میں آپ تشریف لائیں، آپ ٹھہریں، آپ جلوہ افروز ہوں. اس کے بعد اور دیگر چیزیں اس نے اس خط میں لکھی, اور آخری بات جو لکھی وہی زبردست بات تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں, قیامت میں آپ میری شفاعت ضرور فرمائیے گا. کام ہو گیا, اصل بات تو یہی, شفاعت ہو گئی, کام ہو. یہ اس نے لکھ کر اپنے دستخط کر کے اس خط کو بند کیا, ایک صندوق کہیں یا کوئی بھی چیز اس کے اندر اس کو رکھا حفاظت کے ساتھ, اور اس عالم دین کو دیا جو اس مکان میں رہائش پذیر تھے, اور ان سے کیا کہا, اس خط کی حفاظت کرنا, ساری زندگی اس خط کی حفاظت کرنا, جب تمہاری موت کا وقت آئے تو کسی معتمد انسان کو یہ خط دے دینا اور اس سے کہنا کہ وہ ساری زندگی اس خط کی حفاظت کرے. اگر اس کی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو میرا خط ادب کے ساتھ انہیں پیش کر دیں, اور اگر اس کی زندگی میں نہ آئیں تو اس سے کہنا کہ اگلے والے کو یہی وصیت کرے کہ اس خط کو سنبھال کے رکھے, اگر سرکار تشریف لے آئیں تو دے دے, ورنہ ساری زندگی رکھے اور موت کے وقت کسی اور شخص کو دے. اب آپ دیکھیں خط کب لکھا گیا, 200 یا 300 سال پہلے, مختلف روایتیں, 200 یا 300 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ, اتنے پہلے لکھا ہوا خط کیسے پہنچ سکتا, ناممکن ہے نا بھائی, کسی سے خط مس ہو جائے, رکھنے کے ایسے ذرائع بھی نہیں, ایسے نہیں کہ کمپیوٹر میں سیو کر دو تو آگے والے کو ای میل کر دو کہ تم کر دینا, اس سے کہنا آگے کر دینا, کمپیوٹر ہے ہی نہیں, انٹرنیٹ نہیں, فیکس نہیں, ہاتھ سے لکھا ہوا خط ایک صندوقچی میں بند, وہ صندوقچی بھی ادھر ادھر ہو سکتا نہیں. یاد رکھیے, اگر عشق سچا ہو, اگر محبت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہو, اگر سچی محبت ہو تو انسان کی سچی محبت اس کے عقائد کو درست ثابت کرتی ہے, اور جو وہ نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کر دیتا ہے. جو انسان نیت کرتا ہے سچی محبت کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کر دیتا. طبال حمیری کے ساتھ یہی ہوا, اس کو سچی محبت تھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اسی خواہش میں وہ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہوا, کاش سرکار میرے زمانے میں تشریف لے, میں ایمان لے آؤں, میں ان کے ساتھ جہاد کروں, میں لڑوں, میں ان کے دشمنوں کو ماروں, ختم کروں. لیکن جو مشیت ربانی تھی, جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اس کو جانا پڑا. اچھا خواہش کیا تھی, جو مکان بنایا ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ اس کی خواہش تھی. اس نے سب کچھ خط میں لکھ دیا, میں نے اس کی صرف خاص باتیں بتائیں, خط لمبا تھا, ساری چیزیں اس نے لکھ دی. اب وہ خط نسلن بعد نسلن منتقل ہوتا ہوا, یعنی وقت گزر رہا ہے, خط بھی منتقل ہوتا, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد, کئی سو سال گزر گئے. اب وہ عالم دین, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی جگہ پھر دوسرا, ان کا انتقال ہوا تو پھر تیسرا, ان کا انتقال ہوا تو پھر چوتھا, ظاہر ہے ایک ہی آدمی تو کئی سو سال تک تو نہیں رہ سکتا, موت کا وقت آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ, مدینہ طیبہ تشریف لائے. اب ظاہر ہے وہ صحابہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت رکھتے تھے, ایک دن بھی نہ دیکھیں تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے. اتنا عرصہ ہوا سرکار کو نہیں دیکھا ہجرت کر کے آگے, جب پتہ چلا کہ آقا آ رہے ہیں خوش ہو گئے. روزانہ صحابہ درختوں پر چڑھ کر انتظار کرتے تھے تاکہ دور سے ہم دیکھنے کوئی قافلہ آ رہا, چھتوں پر چڑھ کر انتظار کرتے تھے دور سے نظر آ جائے کوئی گرد و غبار اڑ رہا ہے, آقا تشریف لا رہے ہیں, پھر شام کو مایوس ہو کر پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. ایک دن ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا, اس نے دیکھ لیا, دیکھا دو شخص آ رہے ہیں, ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جب اس نے دیکھا اور وہ مسلمانوں کی کیفیت جانتا تھا کہ روزانہ آتے ہیں انتظار کرتے ہیں، سب کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. اس نے کہا سنو، ارے یہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، کہیں یہی تو تمہارے نبی نہیں ہے. مسلمانوں نے اوپر چڑھ کے دیکھا، سب نے پہچان لیا، ہاں آقا آ گئے. پس درود و سلام کے نغمات شروع ہو گئے، تالا البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. نغمات شروع ہو گئے، درود و سلام کے دور شروع ہو گئے، آقا تشریف لے آئے، صحابہ نے دیکھا، ان کے دیدار سے اپنی پیاس کو بجھا لی. ذرا سا آپ تصور کریں، کسی کے انتظار میں آپ ہوں اور وہ آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی. جس سے شدید محبت کرتے اور سرکار سے جتنی محبت تھی اس دنیا میں کسی سے صحابہ کو نہیں. کافر یہ کہتے تھے کہ ہم نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیکھا اور ان سے محبت کرنے والوں کو دیکھا، خدا کی قسم کسی کو نہیں دیکھا. یہ اپنی جان پر کھیل جاتا. صحابہ کو شکنجوں میں کسا گیا، تیر چاروں طرف سے جسم میں پیوست کیے گئے، اور ان سے پوچھا بتاؤ اب تم یہ چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں؟ کہا ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن ہمارے آقا تک ایک تیر نہیں جانے پائے. اس طرح اپنی جانوں کو قربان کیا ہے صحابہ نے. تو تصور کرو ان کی محبت کا کیا عالم ہو. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اوٹنی پر سوار ہیں، ہر شخص کی خواہش ہے حضور میرے گھر تشریف لائے، سرکار میرے گھر تشریف لائے، ہر ایک کی خواہش. اور ظاہر ہے جہاں جلوہ گر ہوں گے وہاں تو رونق ہی رونق، نور ہی نور ہے، وہیں ساری رونق ہوگی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤں. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس اوٹنی کو، چھوڑ دو. اس کی مہار پکڑ کے ہر کوئی کھینچ رہا تھا نا. اچھا اگر جہاں ٹھہر جائیں تو دوسرے کی دل آزاری، بھائی مجمع میں اگر سب چاہیں کہ میں ہر ایک کے گھر جاؤں تو جا سکتا ہوں؟ نہیں. میں کہوں گا نہیں آپ کے گھر نہیں اس کے گھر، تو دوسرا بیچارہ چپ ہو جائے گا، اس کے گھر نہیں اس کے گھر تو وہ چپ ہو جائے گا. ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی جگہ جا سکتا ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فیصلہ نہیں فرمایا کہ کہاں جانا ہے، فرمایا اس اٹھنی کو چھوڑ دو، مامور من اللہ ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا. سب نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، الگ کھڑے ہو گئے. اب اٹھنی خود بخود چلی جا رہی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر جھکی ادھر جھکی، بیٹھی نہیں. یقیناً صحابہ کے دل میں ہوگا کاش یہ یہاں بیٹھ جائے. ہر صحابی کے دل میں یہ کہاں ہی اٹھنی ہمارے گھر کے، بیٹھی کہاں؟ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان، اور یہ مکان وہی تھا جو تبا الحمیری نے بنوایا. وہی مکان تھا جو اس عاشق رسول تبا الحمیری نے بنوایا تھا. اللہ کی شان دیکھو، سچے دل سے اس نے خواہش کی تھی، اللہ نے کئی سو سال بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر خواہش کو پورا کر دیا. اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر اور ایمان افروز چیز بتاؤں، جب اٹھنی بیٹھ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہو گئے، لوگ آنے لگے، کوئی دستے مبارک چومتا ہے، کوئی قدم مبارک چومتا ہے، کوئی چہرے انور کی زیارت کرتا ہے. وہ خط جو نسلن بعد نسل منتقل ہوتا ہوا ایک شخص کے پاس پہنچا جس کا نام تھا ابو یعلا. ابو یعلا کے پاس وہ خط آیا، اور وہ خط لے کر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا. دیکھا کہ صحابہ کا مجمع ہے، ابھی یہ سوچ رہا ہے، آقا نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھی، فرمایا تمہارا نام ابو یعلا ہے، لاؤ تبا الحمیری کا خط ہمیں دے دو، لاؤ تبا الحمیری کا خط ہمیں دے دو. حیران ہیں، ان کو میرا نام کس نے بتا دیا، تبا الحمیری کا نام کس نے بتا دیا؟ ارے جو فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں دیتا ہو وہ نہیں جانتا میرا عاشق کون ہے. آقا کی شان یہ ہے، جو پہلے عاشق گزر چکے ان کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور خط پڑھا، خوش ہوئے، چہرے مبارک پر خوشی مسرت کیا تھی. आशिक ने लिखा था, मोहब्बत से लिखा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तबाल हूं, मेरी ये ख्वाहिश, और जो जो बातें थी सारी उसने लिख दी। सरकार ने फरमाया अखी उस सौले, नेक भाई, ये जबान रिसालत से निकला तबाल हुमैरी के लिए, नेक भाई का लकब आपने उसको दिया, और यकीनन उसने जो ख्वाहिश की, मेरा ईमान है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कबूल करेंगे, कबूल कर ली होगी और कयामत में उसकी शफात भी फरमा दी। इससे ये पता चला कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की जाए तो समझ लो कि वो जानते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो अपने फैजान से मुस्तफीद फरमाते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया। तो मोहब्बत रसूल ईमान की जान है, मोमिन की पहचान है, मुसलमान की शान है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले से दूर शैतान है और करीब रहमान है, और जो मोहब्बत न करे वो भी कोई मुसलमान है। मुसलमान की शान ही यही है और पहचान ही यही है, मोमिन होने की कसौटी यही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करे कि दुनिया में किसी से मोहब्बत ना हो। मोहब्बत की नफी नहीं है, पूरी दुनिया वालों से मोहब्बत करो, लेकिन जहां पर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आ जाए सारी मोहब्बतें हे जो। तारीख उठाकर देखिए, जब कभी हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर हमला किया गया, इज्जत पर हमला किया गया, किसी बदबख्त ने गुस्ताखी की, अहले ईमान उठ खड़े हुए, आशिकाने मुस्तफा उठ खड़े हुए, और कोई ना कोई ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ जिसने उस गुस्ताख को वासिले जहन्नुम कर दिया। गाजी अब्दुल कयूम एक नौजवान, कराची से ताल्लुक, एक बदबख्त ने गुस्ताखी की, उसका पता मालूम किया और एक छुरी हाथ में ली, निकल गए। अदालत में मुकदमा चल रहा था, पहुंच गए कमरे अदालत में, आम लोग भी मौजूद थे, दुश्मन मुलजिम बदबख्त कटहरी में, अंग्रेज जज है और जाहिर है अंग्रेज को तो उसको रिहाई देनी थी, उसको क्या गर्ज पड़ी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करने वाले को सजा दे, मुसलमान भी जानते थे। अभी कार्रवाई शुरू हुई थी, गाजी अब्दुल कय्यूम ने अपने बराबर वाले से पूछा, यही है वो, तस्दीक करने के लिए, यही बदबख्त, का यही है। जज ने अभी कार्रवाई शुरू की, एकदम आगे बढ़े और जाकर चाकू से पै दर पै वार की उसे वासिले जहन्नुम कर, कार्रवाई ना हो सकी, हैरान। बाद में पुलिस पहुंची और भागे नहीं। याद रखो, आशिके मुस्तफा भागता नहीं है, वो डरता नहीं है कि मैं मार के भाग जाऊं, उसको तो पता है मुझे तो फांसी पे चढ़ना है, मुझे तो जन्नत में पहुंचना है, मुझे तो सरकार की दियारत करनी है। भागे नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया, वकील किया गया। वकील ने कहा, गाजी साहब मैं आपको रिहा करा दूं, लेकिन एक बात आप कह दें बस। वकीलों के तो पॉइंट होते ना, एक पॉइंट पे रिहाई मिल जाएगी, जरा सा झूठ बोल दो, हां बोल देंगे, अरे झूठ बोल देंगे जान तो बच जाएगी, यही है ना, या उसको पैसे दे दो, हो गया। जैसे वो एक साहब ने कानून की किताब में हजार हजार के नोट तीन रखे और जिस सफे पर रखे थे उसका नंबर नोट कर लिया, जज के सामने किताब रख दी, जज ने कहा तुम क्या कहते हो, कहा ये किताब मौजूद है, माय लॉर्ड आप उठाकर देखिए, इसके फला फला सफे पर दलील मौजूद है। बस जज ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। उसने खोल के देखा, नोट रखे हैं। उसने कहा ऐसी तीन दलीलें और चाहिए। तो ये चक्कर है आजकल, तो जज भी बिकते हैं वकील भी बिकते हैं, इल्ला माशाल्लाह। तो वकील ने क्या कहा, गाजी अब्दुल कय्यूम से कहा सिर्फ एक बात कह दो, और वो बात अगर तुम कह दो कि मैं तुम्हें आराम से रिहा कर, तुम ये कह दो मुझे होश नहीं था, मैं नशे में था, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर आया था या कुछ, बस मुझे होश नहीं था। बड़ी गौर से सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वकील ने कहा गाजी अब्दुल कय्यूम से, जिन्होंने गुस्ताखे रसूल को वासिले जहन्नुम किया था, कि आप जज के सामने सिर्फ ये कह दें कि मुझे होश नहीं था। उस आशिक रसूल ने सुना, उसने कहा होश नहीं था, अरे उसी वक्त तो होश आया था, जिंदगी में एक ही बार तो होश आया था, मैं कैसे कह दूं को होश नहीं था। खुदा की कसम उसी वक्त होश आया था। ये गुस्ताखे रसूल है और इसे मारने में इताअत रसूल है, मैं कैसे कह दूं होश नहीं आया। मुकदमा हुआ और जज के सामने जज ने पूछा बताओ तुम क्या कहते हो, तुमने किस तरह मारा। हां मैं इकरार करता हूं मैंने उसे मारा है, बाहोश हवास मारा है, अकल होने के बावजूद मारा। ऐसे नहीं कि मेरी अकल खप्त हो गई या मैं बेहोश था या मैं किसी उसमें था, मैंने मारा है। उसने कहा क्यों मारा। इसलिए मारा कि इसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज ने फैसला दे दिया कि इनको फांसी दे दी जाए। खुशी खुशी गए, फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए, गाजियों की सफ में नाम शामिल हो गए। इसी तरह गाजी मुमताज कादरी शहीद ने भी इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहरा किया, और देखने वालों ने देखा। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कहता नहीं कि कानून हाथ में लिया, वो कहते नहीं ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, हम कहते सब चीज छोड़ दो सिर्फ जनाजे को देख लो फैसला करना। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया आप हक पर हैं या ये आपके मुखालिफ हक पर हैं, फरमाया हमारे जनाजे इसका फैसला करेंगे, हमारे जनाजे इसका फैसला करेंगे। और देखने वालों ने देखा इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में जितना जम्मे गफीर था उस वक्त के किसी जनाजे में इतना नहीं था। इसी तरह गाजी मुमताज कादरी के जनाजे में जितनी पब्लिक और जितना जम्मे गफीर था पाकिस्तान की तारीख में किसी के जनाजे में नहीं। कहते आशिक का जनाजा है जरा थूम से निकले, जरा छूम के निकले, अरे वो कामयाब हो गए, रसूल की बारगाह में खुश होकर गए होंगे, आका ने सीने से लगा लिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बगैर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सारे आमाल बेकार। इसीलिए शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, वो फरमाते सुनो हुजूर की मोहब्बत क्या है। फरमाते हैं जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा, जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा, के बजुज हुब्बे नबी बेकार है जिक्रे खुदा। सजदा करना हो तो यूं कर सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते। इस तरह अगर इबादत होगी कि सर खुदा के लिए दिल मुस्तफा के लिए, तो समझो कि हकीकत में इबादत इबादत हो, नमाज नमाज हो, फिर उस इबादत की लज्जत को पा सको। और अगर बगैर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी नमाजें पढ़ो, कितने हज करो, कितने रोजे रखो, सब मुंह पर मार दी जाए। मेन पर्सनालिटी रसूल की जात है, जिसने इनको समझ लिया, जिसने इनको पा लिया उसने खुदा को पा लिया, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे माजल्ला अदावत की हकीकत में उसने अल्लाह से अदावत की। अरे हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करें तो हम उसके खिलाफ कुछ सुन सकते हैं? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, अपने वालिद से, अपने पीर से, अपने उस्ताद से, तो आप उसके खिलाफ कुछ सुन सकते हैं? नहीं। क्यों? मोहब्बत महबूब का ऐब देखने से आंखों को अंधा कर देती है। मोहब्बत महबूब का ऐब सुनने से कानों को बहरा कर देती है। ना उसका ऐब सुन सकता है ना देख सकता है। जब दुनियावी तौर पर हम अपने महबूब की, जिससे हम मोहब्बत करते हो, मजाजी तौर पर उसकी गुस्ताखी या उसके खिलाफ सुनना गवारा नहीं करते, तो सोचो वो खालिक़े कायनात कैसे गवारा करे। इसलिए जिसने भी पहले या अब हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलाम की शान में किसी तरह भी गुस्ताखी की, इंशाअल्लाह इसी दुनिया में जलील व खार होगा और पूरी दुनिया में कहीं उसका ठिकाना नहीं होगा। मोहब्बत करने वाले इस दुनिया में भी सर बुलंद और इंशाअल्लाह आखिरत में भी सर बुलंद। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।